الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم شان نزول کی روایتیں الگ الگ ہیں. پہلی روایت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, اس میں دو قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ وہی ملت ابراہیمی کا کعبہ تھا, قبلہ تھا, اس لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے مکی زندگی میں. دوسرا قول یہ ہے کہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے. قدس سے مراد لینے کا صخرۂ بیت المقدس, ایک جنتی چٹان ہے سفید رنگ کی, اور وہ پہلے قبلہ تھا, وہ جو قبا ہے قبۃ الصخر جو سنہری رنگ کا فوٹو میں نظر آتا ہے اس کا نام ہے قبۃ الصخر, اسی کے نیچے وہ سفید رنگ کا پتھر ہے بڑا جنتی, اس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر صخرۂ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرماتے تھے. اب مکی زندگی کے اندر مسئلہ اس لیے زیادہ واضح نہیں ہو سکا کہ حضور کے کھڑے رہنے کی ترتیب بڑی نرالی تھی, بہت عمدہ ترتیب تھی, کہ حجر اسود والا کونا اور رکن یمانی والا کونا اس کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کی طرف رک کر کے عام متن حضور نماز ادا فرماتے تھے. کعبۃ اللہ کے چار کونے, رکن عراقی, رکن شامی, رکن یمانی اور رکن حجر اسود. تو رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں جو دیوار آتی ہے اس دیوار کی طرف رک کر کے حضور نماز ادا فرماتے تھے, جس طرف رک اس وقت پر ائمہ کرتے ہیں حرم کے. اب اس دیوار کی طرف رک کرنے کا فائدہ ایک یہ ہے کہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے, چونکہ اسی جانب کے اندر مدینہ ہے, اسی جانب کے اندر قدس ہے, اسی لیے اس دیوار کی طرف رخ کرنے کے اندر فائدہ یہ کہ کعبۃ اللہ تو سامنے ہے ہی ہے, قدس کی طرف بھی رخ ہو جائے گا, ایک جامع چیز ہو جاتی ہے. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر کے بڑا مشکل مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے تو قدس کی طرف نہیں ہو سکتا, قدس کی طرف کرے تو کعبہ کی طرف نہیں ہو سکتا, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ تھے, بالکل مخالف سمت کے اندر تھے, اس لیے وہاں جا کر دونوں کی طرف رخ کرنے کی رعایت ناممکن. اب مکی زندگی میں جیسے کہ بہت سے محققین کا قول ہے کعبہ ہی قبلہ تھا اور بہت سے کہتے ہیں کہ قدس قبلہ تھا, لیکن حضور اس طرح کھڑے رہتے کہ دونوں کی رعایت ہو جاتی, لیکن مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے. इसलिए कि मदीना की बड़ी आबादी अहले किताब की थी और अहले किताब का काबा कुदस था, किबला कुदस था, तो उनकी रियायत में, उनकी दिलजोई में, उनको इस्लाम की तरफ माइल करने के वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप जो है कुद्स की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुद्स की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना शुरू किया। तकरीबन 16-17 महीने ये सिलसिला जारी रहा। अब यहूद बनू इसराइल, सोच भी उनकी टेढ़ी जैसे अमल टेढ़ा, तो वो कहने लगे कि देखा देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे किबले की इत्तिबा करने लगे मदीना आते ही, अब थोड़े दिनों में हमारी शरीयत की भी इत्तिबा करने लग जाएंगे, शरीयत मुसवी पर अमल करने लगेंगे, तौरात को पढ़ने और अमल करने लगेंगे, बस अब थोड़े दिन में यही होने वाला है, कहने लगे। लेकिन इनकी ये बात झूठी हुई। जब अल्लाह ने 16-17 महीने के बाद काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और बैतुल मुकद्दस को मनसूख कर दिया गया, तो इन लोगों का ख्वाब चकनाचूर हो गया और अब ये लहूद लोग ताने मारने लगे। क्या ताने मारने लगे? देखो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नहीं है। क्यों भाई? वो अपनी मर्जी से सब काम करते हैं। अभी इनकी मर्जी थी काबा की तरफ रुख करने की, मक्का में तो उधर काबा में रुख करते थे, मदीना आके इनकी मर्जी हुई कुद्स की तरफ तो कुद्स की तरफ रुख किया, अब दोबारा काबा की तरफ रुख करने लगे। अपनी मर्जी से तो चलते हैं, जिधर दिल में आया उधर किबला। अगर अल्लाह की तरफ से उनका दीन होता तो कभी उसमें तब्दीली न होती किबले के मसले के अंदर। लेकिन ये तो 16-17 महीने कुछ और अब जो है काबा, मालूम हुआ कि इनका अपना घड़ा हुआ मजहब है, कोई अल्लाह की तरफ से मुनज्जल मसाइल और अहकाम नहीं है। ये तान मारे उन यहूदियों ने तो उनकी तरदीद में बारी सुबहान हुआ ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। दूसरा कौल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के बड़े हरीस थे, बड़ा एहतमाम था नवाफिल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब बहुत सी मर्तबा सफर है, जरूरत के लिए कहीं जाना है, जानवर पर बैठे हैं और हर वक्त थोड़ा ही नीचे उतर के नफिल पढ़ते रहे, फर्श करने के लिए गाड़ी रुकवा दी, घोड़ा गधा खच्चर ऊंट रुकवा दिया, लेकिन हर वक्त नफिल पढ़ने के लिए रुकने जाएंगे तो सफर लंबा हो जाएगा, कब पहुंचेंगे? नफिल में तो बहुत देर लगती है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल का ये तरीका अपनाया कि नफल तो हुजूर सवारी पर पढ़ लेते थे, फर्ज नीचे उतर के पढ़ते थे सवारी को रुकवा कर, और फर्ज है कितनी बड़ी, फजर में 2, जोहर असर ईशा में 4, मगरिब में 3, एकदम मुख्तसर। तो हुजूर जो है फर्ज जो है नीचे उतर के पढ़ते और नवाफिल सवारी के ऊपर ही पढ़ लेते। फिर अहम बात ये होती थी कि सवारी के ऊपर नफल पढ़ते थे तो किबले की रियायत नामुमकिन, इसलिए कि अगर सवारी को किबले की तरफ करे तो फिर हो सकता है कि रुकवा देना पड़े सवारी को, और जिधर जाना है वो तो उधर जा भी नहीं सकते, इसलिए कि हो सकता है कि बिल्कुल मुखालिफ सिमत में सफर हो रहा है, जिधर किबला है उससे बिल्कुल मुखालिफ सिमत में। अब सवारी को रोकने जाएंगे तो जितनी देर नफिल पढ़ेंगे सफर रुका रहेगा, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका अपनाया कि जिधर सवारी को जाना है, जिधर के सफर का कसद है, उधर सवारी चल भी रही है और हुजूर की नफल भी चल रही है। तो उस पर यहूदियों ने इश्काल खड़ा किया, कहने लगे कि देखो ये तो अब बहुत आगे बढ़ गए, किबला भी छोड़ डाला। पहले उनका मक्का में जो रहा वो मदीना के कुछ, फिर काबा, ने अब तो नया दौर आया, काबा भी नहीं, जिधर मुंह होता इधर नमाज कर चालू कर देते हैं ये सवारी पर। कैसे ये है, ये नबी नहीं है, नऊज़ु बिल्ला। इस तरह इन लोगों ने इल्जामात लगाए, तो उसकी तरदीद में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। नंबर 3, तीसरा कॉल, एक जमात सहाबा की कहीं गई हुई थी, रात को अंधेरी थी, सब के ऊपर सिमते किबला मुश्तबे, किबला किधर, सब के लिए मुश्तबे हो गई सिमते किबला। हरेक ने अपने अपने तौर पर तहर्री की और नमाज अदा की। तहर्री में जिधर इंशिरा हुआ इधर रुक किया, नमाज पढ़ डाली सबने। अब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि हुजूर कल रात तो ऐसा ऐसा किस्सा हो गया। उस पर बारिश सुबहानहु व ताला की तरफ से आयत करीमा नाजिल की गई। व नज़ल, आगे वाली आयत उतारी गई अल्लाह की तरफ से, जबकि यहूदियों ने किबले के नस्क के बारे में तान मारा था, यानी कि सवारी के ऊपर नफल नमाज सफर के दौरान पढ़ने के बारे में तान मारा था, जिधर भी सवारी का चेहरा हो। मसला आज भी यही है, आप सफर में निकले हो तो सवारी पर बैठकर जिधर सवारी का मुंह हो नवाफिल पढ़ सकते हो, सुन्नत मौकेदा, गैर मौकेदा, नवाफिल, तरावी, अवाबीन, इशराक, चाश, तहियतुल वुजू, सलातुत तस्बीह, सब पढ़ सकते हैं जिधर भी रुख होवे, और जितना आप कर सको। मसलन सीट पर बैठे हवाई जहाज में, ट्रेन में, बस में, कार में, तो जैसे बैठे हो बस बैठे बैठे पढ़ लो, कयाम की भी जरूरत नहीं। रुकू सीधा बाकायदा नहीं कर सकते तो सिर्फ इशारे से कर लो, लेकिन पढ़ो नवाफिल सवारी पर, जिधर भी रुको उधर रुक करके। तो ये आज भी यही मसला है, यही हुक्म है। होंडा पर भी मसलन आप जामिया से निकले वीसमा शरीफ और आगे जा रहे हैं, होंडा जिधर चल रहा है आप नवाफिल पढ़ते रहो, हाथ बांधना फर्ज थोड़ा ही है। फराइज कौन, वाजिबात कौन, आपको मालूम है, आप कित कुतुबे फिका में पढ़ चुके है ही नहीं अरकान सलाम में, लिहाजा होंडा चलाते भी रहिए, नफिल भी चलती रहे। इशारे से रुकू करना हो तो जरा आगे भी देखते रहने का और जरा नीचे भी देख लेने का, मोबाइल में देखते ही है चालू, इसके ऊपर मश्क तो है ही है सबको, तो जरा सा नीचे देख लिया बाकी आगे, इस तरह जरा झुक के सीधा भी कर लिया। अलबत्ता साइकिल का मसला थोड़ा इख्तिलाफी रहेगा, क्योंकि उसमें अमले कसीर के इम्कान है, वो पेंडल मारने के, इस वजह से वो एक काबिल तहकीक चीज है, बाकी होंडा तक की तो गुंजाइश है साफ साफ। तो आज भी नवाफिल का यही मसला है कि जिधर भी रुख हो उस तरफ रुख की हालत के अंदर नवाफिल पढ़नी चाहिए, और हमने हमारे अकाबिर को बकसरत इस पर अमल करते देखा, अवाबीन भी और जो है सलातुत तस्बीह भी, तरावी भी, बहुत बकसरत सफर के अंदर। तो इस पर ही आयत नाजिल हुई, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। ये जिहद के झगड़े काई को उठाते हैं, मशरिक भी अल्लाह की ने, मगरिब भी अल्लाह की, दो जिहद कोई खास नहीं। अल अर्द कुल्लुहा, सारी जमीन अल्लाह की, लिअन्नहुमा नाहियताहा, मशरिक और मगरिब ये जमीन की दो सिमते हैं, पूरी जमीन अल्लाह की तो तमाम सिमते भी अल्लाह की, जिधर तुम्हारा रुख होगा उधर रुख करके नमाज पढ़ो, मुराद नवाफिल ले लेने की, यही कि वो सफर में निकले और कहीं आपको फर्ज का इत्तेफाक हुआ और तहर्री की, किबला की कोई चीज थी नहीं, तो जिधर की तहर्री आई उधर की नमाज सही। फअइनमा तुवल्लू फतम्म वजहुल्लाह, जहां कहीं भी तुम रुक करोगे فی الصلات بامرہ، نماز میں اللہ کے حکم سے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سفر کے بارے میں، ورنہ حضر کے اندر تو قبلہ متعین کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی، تو یہ سفر کے متعلق سہولت ہو گئی۔ فثم وجه اللہ، کہ وہاں پر اللہ کا وجہ ہے، وہاں پر اللہ تعالی کا وجہ ہے، یعنی جدھر بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کا وجہ ہے، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی۔ جس اللہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہو اللہ تعالی جو ہے وہاں موجود ہے، اور وہ تمہاری نماز سفر کی صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ وجہ اللہ سے کیا مراد؟ دو مسلک ہے، ایک متقدمین کا ایک متاخرین کا۔ متقدمین کے نزدیک یہ متشابہات کے قبیل میں سے ہیں، اس لیے وجہ اللہ کی حقیقی مراد ہم کو اس وقت معلوم نہیں ہے کہ کیا مراد وجہ اللہ سے، ہمیں نہیں معلوم۔ متقدمین اس کو متشابہات کے قبیل سے گردانتے ہیں، اور متاخرین کے یہاں اس کی تاویل کی جاتی ہے جو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ قبلتہ، وجہ بول کر کے قبلہ مراد ہے، اللتی جو اس کو پسندیدہ ہو، جو اس کی رضا اور خوشی کا باعث ہو، وہ ہے مراد اس کے ذریعے سے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کرو، وجہن کے دو معنی ہیں، ایک وجہن بول کر کے ذات مراد، دوسرا وجہن بول کر کے جہت مراد۔ یہاں ذات مراد نہیں ہے، جہت مراد ہے وجہن بول کر کے، یہ دوسری تعبیر ہو گئی۔ فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ اللہ ہے تو سفر کی کیا تخصیص؟ حضر میں بھی اجازت دے دینی چاہیے کہ جدھر منہ کرو ادھر نماز پڑھو، ہر جگہ اللہ ہے، ایسا کیوں نہیں؟ حضر میں کیوں الگ حکم ہے اور سفر میں کیوں الگ مسئلہ رکھا گیا، ایسا کیوں؟ نمبر ایک، عبادت میں قلب ذہن پوری یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عبادت نام ہی ہے اس کا، کہ قلب میں بھی یکسوئی ہو، ذہن میں بھی یکسوئی ہو۔ جو یکسوئی مطلوب حقیقی اللہ تک بندے کو پہنچا دے، جو یکسوئی مطلوب حقیقی اللہ تک بندے کو پہنچا دے، اس لیے ایک سمت طے کی گئی تاکہ اس کی طرف رک کر کے قلب دماغ ایک طرف مرکوز ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جا سکے۔ دوسری بات، درس توحید، درس وحدانیت دینا ہے اتحاد قبلہ کے ذریعے سے، کہ ایک قبلے کی طرف نماز پڑھو تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک اتحاد رہے، یہ تمہارا نقطۂ اتحاد رہے اور سب لوگ متحد رہ کر کے زندگی گزارے، اسی لیے ایک قبلے کی سمت اللہ کی طرف سے متعین کر دی گئی۔ اسی لیے دیکھو کعبۃ اللہ کو مرکز اتحاد بنایا گیا، یہ ہے اصل مرکز مسلمانوں کا کعبۃ اللہ، اور وہی قیامت تک مسلمانوں کا مرکز رہے گا کعبۃ اللہ، اور اسی کو مرکز اتحاد بنایا گیا۔ اسی لیے جن لوگوں کو جس جانب کے اندر کعبہ پڑتا ہو وہ اس جانب میں رک کر کے نماز ادا کر لے وے۔ ہم لوگوں کے لیے، ہمارے ملکوں کے لیے جانب مغرب میں کعبہ پڑتا ہے، یہ جتنے افریقی ممالک ہیں ان کے لیے جانب شمال میں کعبہ پڑتا ہے، یوروپی ممالک کے لیے جانب جنوب کے قدر میں قبلہ پڑتا ہے، کینیڈا، امریکہ، پناما، فاکلینڈ، برازیل تک کے جو ممالک ہیں बर्रे आजम अमेरिका में जितने भी आते उन सब के लिए जानिबे मशरिक में काबा पड़ता है। तो जहां जो हो वो उस तरफ रुक करके नमाज को अदा कर लेवे ताकि वहदत उम्मत के अंदर जो है बाकी रहे। एक मरकज वहदत बनाया गया काबतुल्लाह को। तो फसम वजहुल्लाह, तो लोग सवाल करे कि भाई तुम्हारा मरकज कौन सा था? कहने का काबा। सीधा जवाब दे देने का, इन्नल्लाह वासिउन अलीम, यकीन अल्लाह सुबहानहू व ताला बड़े उसअत वाले बड़े जानने वाले। कहना हम तो दायमी कायमी परमानेंट मरकज के कायल हैं, जो दौरे नबुवत से कयामत तक का हो, हुदल्लिन्नास हिदायत का वो मरकज हमारा। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, यकीनन अल्लाह ताला बड़े वसअत वाले और बड़े जानने वाले हैं। वसअत दो किस्म की हुआ करती है, एक है वसअते जाती, जैसे कहा जाए कि आ जनाब की शख्सियत वस्ततन फिल इल्म वल जिस्म है, तो जिस्म में वसअते जाती कही जाती है। कोई जाड़े मोटे लंबे तड़ंगे होए, बहुत बड़े होए, वो उस अति जाती। दूसरी किस्म है उस अति सिफाती, कि भाई आपके अंदर औसाफ बहुत है, आप एक तरफ जी इल्म है, दूसरी तरफ जी अमल है, तीसरी तरफ जी तकवा है, चौथी तरफ जी इल्म है, पांचवी तरफ सखी है, छठे नंबर पर फयाज है, क्या क्या औसाफ है आपके, इतने सारे औसाफ, और आपका बदन देखो तो लगता है ऐसा है कि वो कोई जो है कांटा हो है। ये है उस अते सिफाती। तो यहाँ वासिउन से उस अते जाती मुराद नहीं है, इसलिए कि उस अते जाती ये मुतशाबिहात के कुबेल में से है, बंदों को समझ में नहीं आ सकती अल्लाह की जाती उस अत, इसलिए यहाँ उस अते सिफाती को मुराद दिया जाएगा। तो इन्नल्लाह वासिउन अलीम, यकीनन अल्लाह सुबहानहू व ताला बड़े वसअत वाले और हर हर चीज को खूब अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। बाद ज़रात भी तदबीर खल्क ही, अपनी मखलूक के उमूर की तदबीर को अल्लाह ताला खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, और अल्लाह बड़े वसअत वाले हैं, यानी अल्लाह का फजल हर चीज को वसीह है, हर चीज को घेरे में लिए हुए है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर एक और अंदाज में की, वो क्या कहते हैं, ए मक्का के काफिरों, तुमने हमारे नबी को मस्जिद हराम में नमाज नहीं पढ़ने दिया, मक्का की मस्जिद हराम में, बल्कि उनको तुमने हिजरत करने के ऊपर मजबूर किया। तो लो अब हमारी वसअत वासिउन, अल्लाह की वसअत लो। क्या वसअत अल्लाह सुबहानहू व ताला की? नंबर एक, अल्लाह ताला ने किबले के मामले में भी वसअत फरमा दी कि अल्लाह नबी को थोड़े दिनों तक कुछ की तरफ रुख करवाया और दोबारा जो है मदीना जाकर के बाद फिर काबा रुख उनका किबला बना दिया। किबले के मामले में भी अल्लाह की वसअत देख लो कि मक्का में जो भी किबला रहा हो, मदीना जाकर कुछ, फिर मदीना जाकर दोबारा काबा को किबला बना दिया गया। और बड़ी बात यह है कि ऐने काबा जरूरी नहीं, जिहत भी काफी हो जाएगी, सिमत भी काफी हो जाएगी। ये बड़ी वसअत है अल्लाह की तरफ से। नंबर दो, तुमने हमारे नबी को मुसलमानों को मस्जिद हराम मक्का में नमाज पढ़ने से रोका, तो अब हमारी वसअत देखो कि हमने हमारे नबी के लिए पूरी दुनिया की जमीन को मस्जिद बना दिया। जुइलत लियल अर्द मसाजिद कुल्लिहा औ कमा कल, पूरी रुई जमीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद बना दिया इस उम्मत के वास्ते। इसीलिए आप देख लो झुपड़पट्टियों में मस्जिद, अपार्टमेंटों में मस्जिद, रेलवे यार्ड में मस्जिद, हर जगह मस्जिद, जहां मुसलमान वहां मस्जिद। ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी वसअत की बातें हैं। نمبر تین، اللہ کی طرف سے بڑی وسعت شان یہ کہ اللہ نے پوری زمین کو جب مسجد بنایا تو ہر جگہ پانی ہونا تو ضروری نہیں ہے، زمین تو ہر جگہ ہوگی، ہر جگہ پانی نہیں ہوگا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو کہا پوری زمین کو اللہ نے تمہارے لیے طہارت کا آلہ بنا دیا، واسع، یہ وسعت، پانی ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ ڈالنا، یہ ہے واسع کی وسعت کا بیان۔ تو گویا کہ جب تم نے ہمارے نبی کو روکا تو ہم نے نبی کو اس کے بدلے میں بڑی وسعت عطا فرما دی، اور ظاہر بات ہے کہ تم مکہ کے کافروں کو اپنے متولی پنے پر بڑا گھمنڈ ہے، وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی مانتے تھے اور اس پہ بڑے گھمنڈی رہتے تھے، تو جب پوری زمین مسجد تو پھر متولی پنا بھی عام ہو گیا کہ ہزاروں مسلمان مسجد کے متولی بنے ہوئے ہیں، اتنی سی مسجد ہوگی 50 نمازی ہوگی، بندے ناچی اس کا متولی ہے، صدر ہے، اس کا جو ہے ٹرسٹی ہے، ایک گھمنڈ آ جاتا ہے انسان کے دماغ میں۔ تو یہ بھی وسعت ہو گئی کہ تم نے جو ہے تولیت کو اپنے اندر محدود کر لیا ہے مکہ کے قریشیوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تولیت کو اپنی وسعت سے عام کر دیا، اور ایسا عام کر دیا کہ بس تم لوگوں کی تحدید کا خاتمہ کر ڈالا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جی،
اور آئندہ آنے والی آیت اس وقت اتنی، اب یہود نے نسخ قبلہ کے بارے میں، یا سفر میں سواری پر جس طرف کی سواری کا رخ ہو نماز پڑھنا، نفل نماز پڑھنے کے بارے میں تان کیا، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، یعنی پوری کی پوری زمین، اس لیے کہ مشرق و مغرب دونوں زمین کی دو سمتیں ہیں، سو اللہ کے حکم سے نماز میں تمہارا جس طرف یہ رخ ہو وہیں اللہ کا رخ ہے، اس کا قبلہ، یعنی اس کا قبلہ ہے جو اس کو پسندیدہ ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کا فضل ہر شے پر حاوی ہے، اور اپنی مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے۔
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کی قرات ہے، واو کے ساتھ بھی اور بغیر واو کے بھی، اور قالو کے فائل ہیں یہود، اور ان کا مقولہ ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا۔ نصارہ بھی قالو کے فائل ہے، ان کا مقولہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا۔ مشرکین عرب بھی قالو کے فائل ہے، ان کا مقولہ ہے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہیں سے تو یہ ماتا کا تصور آیا، مشرکین عرب کا جو عقیدہ تھا نا کہ بھائی ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے، تو وہی عقیدہ ماتا کی تصور شکل میں آیا، امبا ماتا، کالی ماتا، درگا ماتا، یہ سب جو آئی وہ جو ہے وہ ملائکہ کو بنات اللہ والے عقیلے کی ایک ماڈرن شکل ہے، ماتا تک منتقل ہو گئی وہ۔ تو وقالوا اتخذ اللہ، تو یہ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، اور ان لوگوں نے کہا جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا کہا انہوں نے کہ اللہ، نعوذ باللہ، اولاد والے ہیں، اللہ کی بھی اولاد ہے۔ تو جواب میں کہا گیا سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اللہ کا اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہو گئی، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور اولاد ہونا ایک عیب ہے، اور اللہ کی ذات عیب سے پاک ہے۔ کیسے جو ہے بھائی اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے؟ اولاد کی دو قسم ہیں، ہم جنس خلاف جنس، اور دونوں طرح کی اولاد اللہ کے لیے عیب ہے۔ ہم جنس کا کیا مطلب؟ انسان کے پیٹ سے انسان پیدا ہوئے ہم جنس، کتے کے پیٹ سے کتا پیدا ہوئے پلا وہ ہم جنس، گدھے کے پیٹ سے گدھا پیدا ہوئے یہ ہم جنس، تو اللہ کے لیے اگر اولاد ہم جنس ہوئے جیسے اللہ ہے ویسی اولاد ہوئے تو لیس کمثلہ شے، کوئی چیز اللہ کی جیسی ہو ہی نہیں سکتی، تو ہم جنس اولاد بھی اللہ کے لیے ممکن نہیں. اب چلو خلاف جنس لے لو کہ بعض مرتبہ جو ہے کسی بکری کے پیٹ سے انسان کی شکل کا بچہ پیدا ہوا. اخباروں میں آتے ہیں ایسے واقعات کہ بکری کے پیٹ سے انسان کی شکل کا بچہ پیدا ہوا، یہ خلاف جنس اولاد ہو گئی. انسان عورت کے پیٹ سے کتیا جیسا بچہ پیدا ہوا، یہ خلاف جنس اولاد پیدا ہو گئی. شہوت کے مارے بعض بکریوں سے لگ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بچہ ہوا تو اخبار میں آ گیا. شہوت کی ماریاں کتوں سے شہوت پوری کرواتی ہے تو بچے کتی جیسے کبھی ہو جاتے ہیں تو اخبار میں آ جاتا ہے. تو اگر اولاد خلاف جنس ہوئے، وہ بھی ہے کہ بھائی بکری کو انسان جیسا، عورت کو کتی جیسا بچہ ہوا، یہ عیب سمجھا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی اولاد والے عیب سے پاک ہے، ہم جنس والی بھی خلاف جنس والی بھی. دوسری ایک فلسفے کی بات سمجھو جو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اٹھائی ہے. ضابطہ اور قانون یہ ہیں کہ من ملک زارح من محرمن، جو آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کا مالک ہوگا تو وہ قریبی رشتہ دار آزاد کیے بغیر آزاد ہو جائے گا. جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا مالک ہوا، بیٹا کسی کا غلام تھا، خریدتے خریدتے بیٹا باپ کی ملکیت میں پہنچ گیا تو فوراً وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ یہ تو باپ بیٹے کا معاملہ ہے، تو پھر اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. کیا معلوم ہوا؟ کہ جہاں اس طرح کا تعلق ہوگا ملکیت کا، وہاں ابنیت کا نہیں ہو سکتا. ابنیت کا ہوگا وہاں ملکیت کا تعلق نہیں ہو سکتا، دونوں تعلق میں تضاد ہے. اسی لیے کسی آدمی نے 100 غلام خریدے اور 100 غلام میں بیچنے والے نے اس کو اس کا بیٹا بھی بیچ دیا، مالک کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا میں خرید رہا ہوں 100 میں، تو بھی فوراً وہ بیٹا آزاد ہو جائے گا، چاہے اس کو پتا ہو یا پتا نہ ہوئے. کیا معلوم ہوا؟ ملکیت رقبہ اور ابنیت اور ولدیت دونوں میں تضاد ہے، تنافی ہے دونوں کے درمیان میں، دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو گے، عزیر کو اللہ کا بیٹا مانو گے، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانو گے، تو یہ تو فٹافٹ اللہ کی مخلوق ہونے سے نکل جائیں گے، مملوک ہونے سے نکل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مملوک ہونا اور اولاد ہونا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، فوراً اللہ کے مملوک ہونے سے نکل جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز مملوک ہے، ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، کوئی بھی چیز ملکیت سے خارج اور باہر نہیں ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ، عزیر، ملائکہ، یہ سب بھی اللہ کی ملکیت کے اندر ہے. جب اللہ کی ملکیت کے اندر ہے تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ دوسرا فلسفہ ہے. تو یہود لوگ کہنے لگے کہ اللہ بھی اب اولاد والے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ اللہ کی ملکیت کے اندر ہے. مخلوق ہونے کے اعتبار سے اور بندہ ہونے کے اعتبار سے، اور ملکیت ولادت کے منافی ہے. معلوم، یہاں تک کہ اگر باندی سے بچہ ہو گیا اور آقا نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو باندی خود ام ولد بن جائے گی. اب اس کی فروخت صحیح نہیں، بہ صحیح نہیں، وہ ام ولد بن گئی. یہاں تک کہ تو آکام ہے، کبھی دونوں میں جوڑ نہیں ہو سکتے. اور آیت کریمہ کے اندر بل لہ ما فی السماوات جو لایا گیا، یہ غیر ذویل عقول کو غلبہ دیتے ہوئے لایا گیا. ایک اشکال کا جواب دے رہے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ. کیا اشکال پیدا ہوتا ہے؟ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے، اور آسمان اور زمین میں تو انسان جیسا ہی ذویل عقول بھی تو ہے، جنات جیسے ذویل عقول بھی تو ہے، ملائکہ جیسی بھی ذویل عقول مخلوق تو ہے۔ پھر غیر ذویل عقول والا لفظ ماں کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ ماں کی تعبیر غیر ذویل عقول کے لیے عربی میں ہوا کرتی ہے۔ تو جواب یہ دیا کہ دنیا میں اگر تعداد گننے جاؤ تو غیر ذویل عقول تعداد میں بڑھ جائیں گے، اسی لیے ان کی تعداد کے اعتبار سے ان کا غلبہ ہونے کی وجہ سے آیت کریمہ میں بل لہو ما فی السماوات والارض ماں کے ساتھ فرمایا گیا۔ تو اس میں ماں کو غلبہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا جن میں عقل نہیں ہے استعمال کیا گیا، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ کل لہو قانتون، اور ہر ایک مخلوق اللہ ہی کی اطاعت کرنے والی ہے۔ قانتون بمانا متیعون، اطاعت کرنے والی ہے۔ دیکھو قانتون کا ایک معنی ہے ساکتون، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ قوموا للہ قانتین میں ساکتین کا معنی ہوتا ہے، وہ قانتین کا ساکتین والا معنی مراد نہیں لینا۔ تعین احد المعانی کے لیے یہاں پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے متیعون کو نکالا، کہ قنوت متعدد معنوں میں ہے لیکن یہاں قنوت سے سکوت نہیں بلکہ اطاعت کا معنی مراد لیا جائے گا۔ اطاعت دو طریقے کی ہے، تشریعی اور تکوینی۔ یہاں آیت کریمہ میں اطاعت تکوینی مراد ہے، اطاعت تشریعی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر ہر مخلوق خصوصاً انسان جنات یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تشریعی سب کے سب نہیں کرتے۔ اطاعت تشریعی کا کیا مطلب؟ شریعت پر سب عمل کرے، یہ اطاعت تشریعی ہے۔ اور سب انسان سب جنات اطاعت تشریعی نہیں کرتے، بہت سے ان کے اندر کافر مشرک ہے، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، لباڑ ہے، لیکن اطاعت تکوینیہ، اطاعت تکوینیہ یعنی اللہ نے اس مخلوق کے لیے جو فیصلہ کیا ہے جینے کا، مرنے کا، راحت کا، آرام کا، خوشی کا، غم کا، غذا کا، بیماری کا، تندرستی کا، اسی کے مطابق ان کو زندگی گزارنی ہے، یہ ہے تکوینی۔ اور وہ تکوینی اطاعت آیت کریمہ میں مراد ہے، اطاعت تشریعی مراد نہیں ہے۔ کل لہ قانتون، اور ہر ہر مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اطاعت کرتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، لفظ کل ذویل عقول غیر ذویل عقول سب کے لیے بولا جاتا ہے، عام لفظ ہے لفظ کل، پھر قانتون جو جمع مذکر سالم آئی واو نون والی، یہ جمع لائی گئی ہے صرف ذویل عقول والی، یہ واو نون والی جمع سالم جو آتی ہے نا وہ صرف ذویل عقول کے لیے آتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا اشکال کا؟ کہ کلن کے اندر تعمیم ہے ذویل عقول غیر ذویل عقول سب کی، اور قانتون کے اندر تخصیص ہے ذویل عقول کی۔ تو ایک ہی آیت میں ایک طرف جو ہے عموم اور ایک طرف خصوص، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہاں کل قانتون ذویل عقول کی جمع لا کر کے غلبہ دیا گیا ذویل عقول کی شرافت کی وجہ سے، ذویل عقول کی شرافت شان، عظمت شان، عظمت مکان کی وجہ سے ان کو غلبہ دیا گیا، کہ بھلے اس کائنات میں ذویل عقول کم ہیں لیکن وہ شریف ترین مخلوق ہے، بڑی عظمت والی مخلوق ہے، چلو ان کے غلبے کے اعتبار سے کل لہو قانتون استعمال کیا گیا۔ کل بما یراد منہ، یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں قانتون کی، کہ ہر چیز سے جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہ اس ارادے کی تکمیل فرماتے ہیں، وہ اس ارادے کی تکمیل فرماتے ہیں، یعنی ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا منشا ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے اس منشے کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ ہے قانتون کا مطلب، کہ ان کی زندگی اللہ کے منشے کے مطابق، موت و حیات اللہ کے منشے کے مطابق، غذا اللہ کے منشے کے مطابق، یہ ہے قانتون کا مطلب۔ وفیہ تغلیب العاقل، قانتون میں عقل مندوں کو غلبہ دیا گیا شرافت شان کی وجہ سے۔ جی
وقال فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی ملکیت اور مخلوق اور مملوک، اور ملکیت یہ ولادت کے منافع ہے، اور ماں کے ذریعے تعبیر کیا غیر ذبر عقول کو غلبہ دیتے ہوئے سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، یعنی ہر شے اس مقصد کے لیے اس کے تابع فرمان ہے جو اس سے مطلوب ہے، اور اس میں ذبر عقول کو غلبہ دینا۔
بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ۔ الْخَلْقُ لَا عَلَى مِثَالٍ سَبَقْ فَهُوَ الْبَدَاعَتُ، کہ بدیع بدعت سے مشتق ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس طریقے سے پیدا کرنا کہ پہلے سے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، وہ ہے بدیع، اور یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اس طریقے سے ایجاد فرمایا کہ پہلے اس کا کوئی سیمپل اور نمونہ نہیں تھا۔ بغیر سیمپل، بغیر نمونے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، باقی دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی انوکھی نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کا عرف ہے کہ یہ بے مثال ہے، یہ انوکھی ہے، اس کی جیسی کوئی چیز، انسانی عرف ہے، ورنہ حقیقت میں دنیا میں کوئی چیز بھی مثال نہیں ہے۔ مغلوں نے بھی تاج محل بنانے سے پہلے اپنے آرکیٹیکٹوں کو، نقشہ بنانے والوں کو مانڈو گڑھ بھیجا تھا، اور مانڈو گڑھ کی عمارتوں پر انہوں نے سرچ کیا باقاعدہ، اور ریسرچ کر کے پھر انہوں نے جو ہے تاج محل کا نقشہ بنایا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے اس کی تفصیلات لکھی ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا، یعنی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ موجدہما لا علی مثال سبق، پہلے کوئی اس کی مثال نمونہ نہیں تھا، اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایجاد فرمایا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالی کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی ایجاد کرنے کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھو لفظ قضا متعدد معنی کے لیے آتا ہے، ایک پیدا کرنا، دوسرا حکم کرنا، تیسرا تقدیر، یہاں ارادہ کے معنی میں ہے، ارادہ کرنے کے معنی میں، چوتھے معنی میں لفظ قضا آیا۔ امرن، امر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے امر دفعی اور دوسرا ہوا کرتا ہے امر تدریجی۔ امر دفعی، دوسرا امر تدریجی۔ امر دفعی کسی کو کہتے ہیں؟ کسی کو آنن فانن فوراً اس کام کے کرنے کا حکم دینا، یہ ہے امر دفعی، کہ ابھی کا ابھی کرو، بات ختم۔ دوسرا ہے امر تدریجی، آہستہ 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 کسی کام کے حکم کو آگے بڑھایا جائے، اس کو امر تدریجی کہتے ہیں۔ جیسے کہا بھائی کل سبق آپ تین مرتبہ لکھ کے لائیے، آپ دو مرتبہ لکھ کے لائیے، یہ ابتدائی حکم ہوا۔ پھر آئندہ چل کر کے بھائی اب آپ ایک ہفتہ کھڑے رہیے، پھر اب کے آئندہ اب آپ پندرہ دن کھڑے رہیے، یہ تدریجی طور پر آہستہ 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 جو ہے اسی حکم کو بڑھایا جائے. یہاں امر تدریجی مراد ہے. وجہ کیا, آسمانوں اور زمین کے بنانے کے سلسلے میں قرآن میں 6 دن کی مقدار آئی, فی ستت ایام ثم استوى على العرش. اس لیے یہاں امر دفینی مراد لیں گے کہ اللہ نے کہا زمین آسمان بن جا اور دوسری سیکنڈ میں بن گئے. اللہ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے, لیکن امر دفعی مراد نہیں بلکہ امر تدریجی, کہ اتنا سارا وقت لگایا آہستہ آہستہ اپنی حکمت کاملہ سے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کن فیکون امر کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ کن فیکون سرعت ایجاد سے کنایا ہے, کسی چیز کے بہت جلدی بن جانے سے کنایا ہے, ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں. بس ارادہ کافی ہے, ارادہ ہوا وہ چیز وجود میں آ گئی, اتنا کافی ہے. جی ایک قرآت میں فیکونا نصب کے ساتھ ہے, اس صورت میں یہ جواب امر بن جائے گا. جی
آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے بنانے والے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یعنی کسی چیز کے وجود میں لانے کا, تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے.
جلدی جلدی فضل کبھی لاؤ. جی
اور ایک قرآن میں یقون نصب کے ساتھ جواب امر ہونے کی وجہ سے